السلام علیکم. پاکستان میں سر شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت ظالم خلیل زاد نے افغانستان میں قائم امریکی ہوائی اڈے پر حملے پر غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے طالبان کے ساتھ جاری مذاکرات میں چند روز کے وقفے کا اعلان کیا ہے. جبکہ دوحا میں مذاکرات میں تعطل پر ظالم خلیل زاد نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ہم نے یہ مختصر وقفہ دیا ہے تاکہ طالبان اہم امور پر اپنی قیادت سے مشورہ کر سکیں. دوحا میں طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے بھی کہا ہے کہ قیادت سے مشورے کے لیے وقفہ دیا گیا ہے. خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع ٹانک میں جمعے کے روز سیکیورٹی فورسز پر دو مختلف حملوں میں 2 اہلکار جاں بحق اور 6 کے زخمی ہونے کے بعد سیکیورٹی کی صورتحال سخت کر دی گئی ہے. حملوں میں ملوث عسکریت پسندوں کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں. ان واقعات میں حکام کے مطابق ایک مبینہ عسکریت پسند ہلاک ہوا ہے. طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں آج جمعے کو ایک مسافر بس اور ایران سے غیر قانونی تیل لے جانے والی پک اپ میں تصادم کے نتیجے میں 13 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. پاکستان کے وفاقی وزیر فواد حسین چودھری نے کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کی مدت میں توسیع کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے میں قانونی سقم موجود ہے. وفاقی کابینہ کو تفصیلی فیصلے کا انتظار ہے. شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی اور شمال مشرقی ریاستوں میں پرتشدد احتجاجی مظاہرے جاری ہیں. بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ اے کے عبد المومن نے جمعرات سے شروع ہونے والا اپنا دورہ بھارت منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے. برطانیہ کے قبل از وقت عام انتخابات میں کنزرویٹو پارٹی نے واضح اکثریت حاصل کر لی ہے. نیوزی لینڈ کے ساحلی چھوٹے سے جزیرے پر سے فوجی ماہرین نے 6 لاشیں نکال لی ہیں، جہاں 4 روز قبل تباہ کن آتش فشاں پھٹنے سے سیاحوں کا یہ گروپ پھنس گیا تھا. آئندہ ہفتے تک ہو سکتا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی تاریخ کے ایسے تیسرے صدر بن جائیں جن کے خلاف مواخذہ کیا گیا ہو. اور امریکی ایوان نمائندگان کی کمیٹی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کے الزامات کی فہرست پر جمعے کے صبح رائے شماری کرے گی. یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت ظالم خلیل زاد نے افغانستان میں قائم امریکی ہوائی اڈے پر حملے پر غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے طالبان کے ساتھ جاری مذاکرات میں چند روز کے وقفے کا اعلان کیا ہے. ظالم خلیل زاد نے جمعرات کو اسلام آباد میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا سے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں. پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق ان ملاقاتوں میں افغان امن عمل اور خطے کی صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا ہے. ظالم خلیل زاد نے ایک ایسے وقت اسلام آباد کا دورہ کیا ہے جب قطر کے دارالحکومت دوحا میں امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات میں باگرام ایئر بیس پر طالبان کے حملے کے بعد وقفہ ہو گیا ہے. دوحا میں مذاکرات میں تعطل پر ظالم خلیل زاد نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ ہم نے یہ مختصر وقفہ دیا ہے تاکہ طالبان اپنی قیادت سے اہم امور پر مشورہ کر سکیں. دوحا میں طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے بھی کہا ہے کہ قیادت سے مشورے کے لیے وقفہ دیا گیا ہے. امریکہ اور طالبان نمائندوں کے درمیان امن مذاکرات کا نیا دور 7 دسمبر سے دوحا میں شروع ہوا تھا، جو جمعرات 12 دسمبر تک جاری رہا. خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع ٹانک میں جمعے کے روز سیکیورٹی فورسز پر 2 مختلف حملوں میں 2 اہلکار جاں بحق اور 6 کے زخمی ہونے کے بعد سیکیورٹی کی صورتحال سخت کر دی گئی ہے. اور حملوں میں ملوث عسکریت پسندوں کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں. ان واقعات میں حکام کے مطابق ایک مبینہ عسکریت پسند ہلاک ہوا ہے. طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر کے بعد. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں آج جمعے کو ایک مسافر بس اور ایران سے غیر قانونی تیل لے جانے والی پک اپ میں تصادم کے نتیجے میں 13 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. بلوچستان میں اکثر قومی شاہراہوں پر ایسے خونریز حادثات ہوتے ہیں جس میں اب تک متعدد افراد کی جاں بازی ہو چکی ہے. اس بارے میں بھی تفصیلی رپورٹ کوئٹہ سے ہمیں موصول ہوئی ہے, پیش کریں گے کچھ دیر پہ. پاکستان کے صوبے کے دارالحکومت لاہور کے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں وکلا کے دعوے کے دوران وزیر اعظم عمران خان کے بھانجے حسان نیازی کی تصاویر اور ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں. پولیس نے ہسپتال پر حملے کے الزام میں 250 وکلا کے خلاف 11 دفعات کے تحت مقدمات درج کیے ہیں. پولیس نے درجنوں وکلا کو گرفتار کیا ہے, لیکن حسان نیازی کا نام مقدمے میں شامل نہیں ہے. پاکستان کے وفاقی وزیر فواد حسین چودھری کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کی مدت میں توسیع کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے میں قانونی سقم موجود ہے. وفاقی کابینہ کو تفصیلی فیصلے کا انتظار ہے, جس کے بعد اس پر نظر ثانی کی درخواست دائر کی جا سکتی ہے. وائس آف امریکہ کو دیے گئے انٹرویو میں وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس آصف سعید کھوسا, جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل کی قانونی قابلیت پر اگرچہ سوال اٹھانے کی بہت کم گنجائش ہے, تاہم وہ سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف کی مدت میں توسیع کے حوالے سے فیصلے میں بہت سے سقم اور کوتاہیاں پائی جاتی ہیں. بھارت میں شدید احتجاج کے باوجود دونوں ایوانوں سے منظور ہونے والے شہریت ترمیمی بل پر صدر رام ناتھ کووند نے دستخط کر دیے ہیں, جس کے بعد یہ بل باقاعدہ طور پر قانون کا درجہ اختیار کر گیا ہے. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق جمعرات کو متنازع بل کے خلاف ریاست آسام کے مختلف شہروں میں لوگوں نے شدید احتجاج کیا. اس دوران مظاہرین نے سرکاری عمارتوں پر بھی حملے کیے. مشتعل افراد نے ایک ریلوے اسٹیشن کو نظر آتش کرنے کی کوشش کی. اس موقع پر پولیس کی فائرنگ سے 2 افراد ہلاک اور کئی زخمی بھی ہوئے ہیں. مظاہرین کا موقف ہے کہ شہریت ترمیمی قانون سے ریاست آسام میں مقیم غیر قانونی مہاجرین کو قانونی حیثیت حاصل ہو جائے گی. اس بارے میں نئی دہلی سے سہیل انجم نے جو تفصیلی رپورٹ بھیجی ہے وہ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ اے کے عبد المومن نے جمعرات سے شروع ہونے والا اپنا دورہ بھارت منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے. جنوبی ایشیا کے ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی خبروں کے مطابق عبد المومن نے بھارت میں متنازع شہریت کے ترمیمی بل کی منظوری سے قبل بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کے خطاب کا ذکر کیا, جس میں انہوں نے الزام لگایا تھا کہ بنگلہ دیش میں اقلیتوں کے خلاف تفریق برتی جاتی ہے. اطلاعات کے مطابق امت شاہ نے یہ بات شہریت کے ترمیمی بل پر عام بحث کے موقع پر بھارتی راجیہ سبھا سے خطاب کرتے ہوئے کہی تھی. برطانیہ کے قبل از وقت عام انتخابات میں کنزرویٹو پارٹی نے واضح اکثریت حاصل کر لی ہے. جمعرات کو ہونے والی پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی اور نتائج کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. ابتدائی نتائج کے مطابق 650 کے ایوان میں کنزرویٹو پارٹی نے 358 نشستیں حاصل کر لی ہیں, جبکہ لیبر پارٹی 203 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے. برطانیہ کے 650 نشستوں پر مشتمل ایوان میں کسی بھی جماعت کو سادہ اکثریت حاصل کرنے کے لیے 326 نشستیں درکار ہوتی ہیں. نیوزی لینڈ کے چھوٹے سے ساحلی جزیرے پر سے فوجی ماہرین نے 6 لاشیں نکال لی ہیں, جہاں 4 روز قبل تباہ کن آتش فشاں پھٹنے سے سیاحوں کا یہ گروپ پھنس گیا تھا. ان لاشوں کی بازیابی کے بعد ماہرین کو ہوائی جہاز کے ذریعے ایک بحری جہاز پر لے جایا گیا, جہاں سائنسدانوں اور دوسرے پولیس اور فوجی حکام نے اس خطرناک آپریشن کا مشاہدہ کیا. آئندہ ہفتے تک ہو سکتا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی تاریخ کے ایسے تیسرے صدر بن جائیں جنہیں ایوان نمائندگان نے جن کا مواخذہ کیا ہو. اگر ڈیموکریٹک کنٹرول والا ایوان نمائندگان ٹرمپ کو یوکرین کے ساتھ معاملات کرنے میں مبینہ طور سے اپنے اختیارات کے غلط استعمال کے لیے مواخذے کے واسطے ووٹ دیتا ہے, تو پھر معاملہ ریپبلکن کنٹرول والی سینٹ میں مواخذے کا مقدمہ چلانے کے لیے کیا جائے گا. اسی اثنا میں امریکی ایوان نمائندگان کی کمیٹی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کے الزامات کی فہرست پر جمعے کی صبح رائے شماری کر رہی ہے. کمیٹی نے 14 گھنٹے کی بحث کے بعد جمعرات کے روز وقفہ دیا تھا. ڈیموکریٹس کی کنٹرول والی کمیٹی نے جمعرات کے روز ریپبلکنز کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا کہ الزامات کو کمزور کیا جائے یا انہیں باہر نکال دیا جائے, اور اس کے بجائے اب ایوان نمائندگان کے مکمل اجلاس میں ان الزامات کو بھیجنے کے لیے رائے شماری ہو رہی ہے. ریپبلکنز کا اصرار تھا کہ ٹرمپ کے خلاف کیس میں نقائص ہیں اور کمیٹی مزید گواہوں کو سننے کے بجائے جلد بازی میں فیصلے کی طرف جا رہی ہے۔ امریکہ کے بیماریوں سے بچاؤ اور کنٹرول کے مرکز نے اپنی ویب پیج پر بیماریوں سے متعلق معلومات اور اعلانات اردو سمیت بہت سی دوسری زبانوں میں شائع کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اسے نہ صرف دوسرے ملکوں سے امریکہ آئے ہوئے افراد اپنی زبان میں معلومات حاصل کر سکیں گے بلکہ بیرونی دنیا کے لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
یہ وائس آف امریکہ ہے، آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/voaurdu۔
اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں آپ کو اطلاع دی کہ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں آج جمعے کو ایک مسافر بس اور ایران سے غیر قانونی تیل لے جانے والی پک اپ میں تصادم کے نتیجے میں 13 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس کی تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے ستار کاکڑ۔
مسافر کوچ جمعے کو ملتان سے کوئٹہ آ رہی تھی، راستے میں خانوزے کے قریب مخالف سمت سے آنے والی تیل سے لدی پک اپ سے ٹکرا گئی۔ حادثے کے بعد دونوں گاڑیاں الٹ گئی اور نیچے گہری کائی میں گر گئیں، جس کے بعد دونوں گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ تیل کے باعث آگ کے شولوں نے دونوں گاڑیوں کو لپیٹ میں لے لیا اور اس میں سوار تمام مسافر جل کر ہلاک ہو گئے۔ لیویز حوالدار جلال الدین نے وائس آف امریکہ کو حادثے کی وجوہات کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا،
یہ چونکہ برف ہوا تھا اس ایریا میں اور سردی بھی زیادہ تھی، تھوڑا بہت روڈ جو ہے نا وہ جم چکا تھا۔ ممکن یہ ہے کہ پک اپ یا گاڑی جو ہے یہ برف کی وجہ سے سلپ ہونے کی وجہ سے یہ ایکسیڈنٹ پیش آیا۔ اس میں کوئی بچنے والا تو میرے خیال میں ممکن نہیں تھا، نہ پک اپ کا کوئی شناخت ہو سکتا تھا، نہ اس کے نمبر کا کوئی شناخت، وہ اس کے لوہے پگھل گئے تھے اور سب کچھ پگھل چکے تھے، اب گرفتاری تو فی الحال میرے خیال میں ممکن نہیں تھا۔
وزیر اعلی بلوچستان نے حادثے میں ہلاک ہونے والے قیمتی جانوں پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری ہونے والے بیان میں بتایا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے اکام کو ہدایات دی ہیں کہ قومی شاہراہوں پر تیل کی غیر قانونی نقل و حرکت کا سختی سے نوٹس لیا جائے اور بتایا جائے کہ ایران سے غیر قانونی تیل سے لدی گاڑی مسلم باغ تک کیسے پہنچی، راستے میں کسی نے گاڑی کو کیوں نہیں روکا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ گزشتہ اکتوبر میں مکران ڈویژن کے کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ طارق زہری کی گاڑی کلات کے قریب ایران سے غیر قانونی طریقے سے لائے جانے والے پیٹرول سے لدی گاڑی سے ٹکرا گئی تھی، جس میں طارق زہری سمیت 4 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد بلوچستان کی حکومت نے غیر قانونی پیٹرول اور ڈیزل کی صوبے میں فروخت اور نقل و حرکت پر پابندی عائد کر دی تھی۔ رواں سال کے دوران ایران سے غیر قانونی طریقے سے تیل لانے والی گاڑیوں کے ساتھ ٹکرانے کے بعد آگ لگنے کا یہ چوتھا بڑا واقعہ ہے، جس میں اب تک 40 افراد زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ پاک چین اقتصادی رہداری سمیت پاکستان کی بیشتر قومی شاہراہوں کا ایک بڑا حصہ بلوچستان سے گزرتا ہے۔ یہ شاہراہیں پاکستان کو افغانستان کے راستے، وسطی ایشیائی ممالک اور جنوب مغرب میں RCD شاہراہ کے ذریعے ایران اور دیگر خلیجی ممالک سے ملاتی ہیں۔ ماہرین تنگ سڑکوں، ڈرائیوروں کی لاپرواہی اور ڈرائیوروں کی نیند پورا نہ ہونے کو ان خونریز حادثات کی سب سے بڑی وجہ قرار دے رہے ہیں۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف دارالحکومت نئی دہلی اور شمال مشرقی ریاستوں میں پرتشدد احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ پولیس نے مختلف مقامات پر مظاہرین پر قابو پانے کے لیے طاقت کا استعمال کیا۔ ان مظاہروں کی وجہ سے جاپان کے وزیراعظم نے اپنا بھارت کا دورہ ملتوی کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش کے دو وزراء پہلے ہی اپنا دورہ ملتوی کر چکے ہیں. تفصیلات بیان کر رہے ہیں نئی دہلی سے سہیل انجم.
دارالحکومت دہلی اور شمال مشرقی ریاستوں میں متنازعہ شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف پرتشدد مظاہرے جاری ہیں. مظاہروں کی وجہ سے جاپان کے وزیراعظم شنزو آبے نے اپنا 3 روزہ بھارت دورہ منسوخ کر دیا. اتوار کے روز گوہاٹی میں, جو کہ اس وقت مظاہروں کا مرکز بنا ہوا ہے, وزیراعظم نریندر مودی کے ساتھ ان کی سربراہ ملاقات ہونے والی تھی. بنگلہ دیش کے وزرائے داخلہ و خارجہ پہلے ہی امیت شاہ کے اس بیان کے خلاف کہ بنگلہ دیش میں غیر مسلموں پر جبر ہوتا ہے, بطور احتجاج اپنا بھارت دورہ منسوخ کر چکے ہیں. متعدد ملکوں نے اپنے شہریوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ بھارت کے شمال مشرقی خطے کا دورہ نہ کریں. جمعہ کی شام کو جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اساتذہ اور طلباء کے مظاہرے کے دوران پولیس سے ان کا تصادم ہوا. پولیس نے لاٹھی چارج کیا اور اشکا اور گیس کے شیل چھوڑے, جس میں اطلاعات کے مطابق متعدد طلباء زخمی ہو گئے. بعض طلباء کو حراست میں بھی لیا گیا ہے. وہ ایکٹ کے خلاف پارلیمنٹ تک مارچ کرنا چاہ رہے تھے. جنتر منتر پر بھی طلباء کا مظاہرہ ہوا, جس کے دوران متعدد میٹرو اسٹیشنوں کو گھنٹوں بند رکھا گیا. ادھر آسام اور میگھالیہ کے بعض علاقوں میں اب بھی کرفیو جاری ہے. گوہاٹی میں فوج نے فلیگ مارچ کیا. فنکاروں, گلوکاروں اور فلم اسٹار سمیت بڑی تعداد میں لوگوں نے مظاہرے میں حصہ لیا. آل آسام اسٹوڈینٹس یونین نے 10 گھنٹے تک بھوک ہڑتال کی. طلبہ یونین کے ایک عہدیدار نے کہا کہ ہم دباؤ کے آگے نہیں جھکیں گے, ہمارا احتجاج جاری رہے گا. جمعرات کے روز پولیس کے ساتھ تصادم میں 2 افراد ہلاک ہو گئے تھے. 5 ریاستوں مغربی بنگال, مدھیہ پردیش, پنجاب, کیرالا اور چھتیس گڑھ کے وزراء اعلیٰ نے اپنے یہاں شہریت ترمیمی ایکٹ نافذ نہ کرنے کا اعلان کیا ہے. سینئر کانگریس رہنما جیرام رمیش, ٹی ایم سی کی رکن پارلیمنٹ مہوا موترا اور آل آسام اسٹوڈینٹس یونین نے مذکورہ قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے. ایک روز قبل انڈین یونین مسلم لیگ نے بھی چیلنج کیا تھا. ایک سینئر سیاسی کارکن یوگندر یادو نے مذکورہ ایکٹ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا,
یہ ہندوستان ہے, ہندوستان کے دل میں مسلمانوں کے لیے جگہ نہیں ہے, باقی سب ٹھیک ہے, اپنے لوگ ہیں وہ آ جائیں. یہی سب سے خطرناک بات ہے. قانون میں اس ڈسٹنکشن کو, مسلم نان مسلم کے ڈسٹنکشن کو بنا دینا, یہی سب سے خطرناک بات ہے. اسی کا ویرودھ ہونا چاہیے.
اب مسلم مذہبی شخصیات بھی ایکٹ کے خلاف بولنے لگی ہیں. جامع مسجد فتح پوری دہلی کے امام مفتی محمد مکرم احمد کے مطابق,
جہاں پر ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے, جہاں پر ہمارا آئین ہے, دستور ہے, 70 سال سے جہاں پر ہم سب مل جل کے رہ رہے ہیں, وہاں پر اس طرح کی باتیں کہ مسلمانوں کو یہ نہیں ملے گا, مسلمانوں کو وہ نہیں ملے گا, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی بڑی ایک نفرت کی لہر چل رہی ہے, جو حکومت میں بھی نظر آ رہی ہے اور عوام میں بھی نظر آ رہی ہے.
دریاسنا امریکی محکمہ خارجہ نے بھارت سے کہا ہے کہ وہ اپنی مذہبی اقلیات کے حقوق کا تحفظ کرے. اس نے کہا ہے کہ وہ حالات پر نظر رکھے ہوئے ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی کہا ہے کہ ہم حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع ٹانک میں جمعے کے روز سیکورٹی فورسز پر 2 مختلف حملوں میں 2 اہلکار جاں بحق اور 6 کے زخمی ہونے کے بعد سیکورٹی کی صورتحال سخت کر دی گئی ہے. پشاور سے شمیم شاہد اس بارے میں رپورٹ دے رہے ہیں.
ان حملوں میں ایک مبینہ دہشت گرد بھی ہلاک ہو گیا ہے. کالعدم شدت پسند تنظیم نے ترجمان کے ذریعے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے. ایک پولیس عہدیدار نعمت اللہ نے وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتی ہوئی کہا,
تفصیلات یہ ہے, ہمارا علاقہ ہے تانہ گمل کا, ایک چوک ہے مرتضیٰ کا چوک, وہاں پر ہماری پولیس موبائل کڑی تھی, ناکہ بندی تھی, سرچ آپریشن بھی کر رہا تھا, تو وہاں پر ایک نامعلوم شخص تھا, پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا. جب پولیس نے ان کو گرفتار کر ڈارسن میں بٹھا دیا, کے بعد اور نفری بھی آ گئی, تو اس نے ایک دم گرنیٹ نکال دیا, گرنیٹ اس نے ایک دم پھینک دیا پولیس کے اوپر, اس میں وہ آدمی بھی مر گیا, ہمارے جوان بھی زخمی ہو گئے.
زخمی اہلکاروں کو ضلعی ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے, جہاں پر حکام کے مطابق ان کی حالت خطرے سے باہر ہے. نعمت اللہ نے بتایا کہ نماز جمعہ کے بعد پولیس پوسٹ پر تعینات فرنٹیئر کانسٹیبلری کی 2 اہلکاروں کو نامعلوم حملہوروں نے گات لگا کر قتل کر دیا.
ہماری 2 FC اہلکار وہ جی گاؤں گئے ہوئے تھے, تو راستے میں ایک ہوڑا آتا ہے, اس میں 2 چند نامعلوم شرپسند عناصر بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے ان پر حملہ کر دیا۔
دونوں ایف سی اہلکاروں کو قتل کرنے کے بعد حملہور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی ترجمان نے جاری کردہ دو مختلف بیانات میں پولیس اہلکاروں پر حملوں کی ذمہ داری قبول کی اور بم حملے میں مرنے والے مشتبہ شخص کو اپنا ساتھی قرار دیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق ہلاک ہونے والے شخص کا تعلق عسکریت پسندوں کے گروہ سے ہیں اور وہ اس سے پہلے بھی دہشت گردی کی واقعات میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطلوب تھا۔ علاقے میں سیکورٹی کی صورتحال سخت کر دی گئی ہے اور مشتبہ عسکریت پسندوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
سندھ ہائی کورٹ نے اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج دورانی کی کرپشن کیس میں ضمانت کی درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ آغا سراج دورانی کے خلاف کراچی کی احتساب عدالت میں آمدن سے زائد اثاثوں کا ریفرنس زیر سماعت ہے، جس میں انہیں رواں سال فروری میں اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا تھا۔ کراچی سے اس کی تفصیلی رپورٹ دے رہے ہیں محمد ثاقب۔
سندھ ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج دورانی، ان کے بھائی اور دیگر نو ملزمان کی کرپشن ریفرنس میں ضمانت کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے انہیں ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ نیب نے ریفرنس میں الزام عائد کیا تھا کہ آغا سراج دورانی نے اپنے ظاہر کردہ آمدنی سے زائد اثاثے بنا رکھے ہیں، جن کی مالیت 1 ارب 61 کروڑ روپے کے لگ بھگ ہے۔ نیب کے مطابق یہ اثاثے بے نامی جائیدادوں کی صورت میں پوشیدہ رکھے گئے تھے۔ عدالت نے نیب کی جانب سے آغا سراج دورانی کے بینک لاکرز میں مبینہ طور پر پائی گئی 1.25 کروڑ روپے مالیت کے زیورات اور دیگر اشیاء کی قیمت کے تعین کو بھی مبہم قرار دیا ہے، جبکہ نیب کی جانب سے یہ دعویٰ کہ تمام زیورات 2011 سے 2018 کے درمیان خریدے گئے، اس کا کوئی ثبوت عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکا۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا ہے کہ آغا سراج دورانی کے خلاف ہونے والی تحقیقات مکمل اور تفصیلی نہیں۔ عدالت نے اس پر بھی تعجب کا اظہار کیا کہ نیب کے تفتیشی افسر نے ایک بار بھی ان جائیدادوں کا بذات خود معائنہ نہیں کیا۔ کیس میں وکیل در محمد شاہ نے ضمانت پر رہائی کے فیصلے کو تاریخی قرار دیتے ہوئے یقین کا اظہار کیا ہے کہ ان کے موکلوں کے خلاف تمام الزامات غلط ثابت ہوں گے۔ سندھ ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے قرار دیا ہے کہ پروسیکیوشن نے اپنے دلائل درخواست گزار آغا سراج دورانی کی پروفائل کی بنیاد پر رکھے، تاہم عدالت نے فیصلے میں لکھا ہے کہ کسی کے بارے میں خیال اور مفروضے حقیقت سے زیادہ مضبوط تو ہو سکتے ہیں، مگر عدالتیں ایسے خیالات اور مفروضوں پر مبنی فیصلے کرنے کے بجائے قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کی پابند ہیں۔ ضمانت پر رہائی کے بعد گورنر سندھ کی بیرون ملک روانگی پر وفاقی حکومت نے آغا سراج دورانی کو صوبے کا قائم مقام گورنر بنانے کا بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے آغا سراج دورانی نے کہا کہ وہ اپنے خلاف مقدمے کا سامنا کرنے کو تیار ہیں،
آگے فیس کریں گے جو بھی ٹرائل میں ہوگا کورٹ میں، لیکن اللہ نے ہمت دی ہے، یہ چیزیں میرے ساتھ ہمیشہ ہوتی رہی ہیں۔
ایک ہفتے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری اور اب آغا سراج دورانی کی رہائی پر سیاسی تجزیہ کار اسے انتہائی اہم قرار دے رہے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کار نذیر لغاری کے بقول پاکستان پیپلز پارٹی کا بیانیہ اب بھی باثر ہے۔
پیپلز پارٹی کے ساتھ اور ریاستی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ اس طرح کی آنکھ مچوری چلتی رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کبھی جیلوں میں رہی ہے، کبھی اقتدار میں رہی ہے، تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ اصل بات یہ ہے کہ سیاسی عمل غیر سیاسی مداخلت سے کب صاف ہو سکتا ہے، پھر اس کے بعد یہ اندازہ لگائے گا کہ کون سی جماعت کس پوزیشن میں ہے۔
دوسری جانب آغا سراج دورانی کے خلاف احتساب عدالت میں ریفرنس گرفتاری کے 11 ماہ بعد بھی ابتدائی مراحل میں اور ملزمان پر اب تک فرد جرم عائد نہیں کی جا سکی۔ آغا سراج دورانی پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ میں انتہائی اہم رہنما سمجھے جاتے ہیں۔ شکارپور سے تعلق رکھنے والے آغا سراج دورانی 2013 سے صوبائی اسمبلی کے اسپیکر ہیں۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان کے وفاقی وزیر فواد حسین چودھری کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی مدت میں توسیع کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے میں قانونی سقم موجود ہے۔ وفاقی کابینہ کو تفصیلی فیصلے کا انتظار ہے، جس کے بعد اس پر نظر ثانی کی درخواست دائر کی جا سکتی ہے۔ وائس آف امریکہ کو دیے گئے انٹرویو کی مزید تفصیلات کے ساتھ علی فرقان۔
وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری کا کہنا تھا کہ اگرچہ جسٹس آصف سعید کھوسا، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل کی قانونی قابلیت پر سوال اٹھانے کی بہت کم گنجائش ہے، تاہم سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آرٹیکل 243 کو بالکل ہی ختم کر دیتا ہے، جو کہ وزیر اعظم کو آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے اختیار دیتا ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ پارلیمان کو قانون سازی کے حوالے سے کسی قسم کی ہدایت نہیں دے سکتا۔
1956 اور 1962 کے آئین میں چیف آف آرمی اسٹاف کا جو آفس تھا اس میں مدت تعین کیا گیا تھا، 73 کے آئین میں پوری تقاریر کے بعد، پوری بحث کے بعد یہ مدت کا تعین ختم کیا گیا، اور اس کی وجہ تھی بیکاز دا پارلیمنٹ وانٹیڈ پرائم منسٹر ٹو بی امپاورڈ کہ وہ جب چاہے رکھیں جب چاہے فارغ کریں. اگر آپ مدت دے دیں گے تو آرمی چیف کو فارغ پھر آپ ایسے کیسے کریں گے اس سے پہلے اگر آپ کو ضرورت پڑے. لہٰذا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں بہت قانونی طور کے اوپر سکم ہے اور ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے.
اس سوال پر کہ کیا حکومت سپریم کورٹ میں اس فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دائر کرے گی، وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ میری رائے تو یہی ہے کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دائر کی جانی چاہیے، اور اس حوالے سے وفاقی کابینہ میں مختلف تجاویز زیر غور ہیں. انہوں نے کہا کہ حکومت کو سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کا انتظار ہے جس کے بعد اس بارے میں حتمی فیصلہ کیا جائے گا. خیال رہے کہ سپریم کورٹ نے گزشتہ ماہ آرمی چیف کی مدت میں توسیع کے حکومتی فیصلے کے خلاف دائر درخواست کی سماعت کی تھی، اور حکومت کی جانب سے کی گئی 3 سال کی توسیع کے نوٹیفیکیشن کو معطل کرتے ہوئے اس حوالے سے 6 ماہ میں قانون سازی کرنے کا حکم دیا تھا. آرمی چیف کی مدت میں توسیع کے لیے قانون سازی کے حوالے سے فواد چودھری کا کہنا ہے کہ سب جماعتیں سمجھتی ہیں کہ خطے کی صورتحال کے پیش نظر فوج کے سربراہ کی مدت میں توسیع ایک مناسب اقدام ہے اور اس پر کوئی ابہام نہیں پایا جاتا. فواد چودھری کہتے ہیں،
دیکھیں نا، مثال کے طور کے اوپر جوڈیشری ہے، جوڈیشری آرٹیکل 62-63 میں جو تمام ایم این ایز ہیں، ممبر پارلیمنٹ ان کا احتساب کرنا چاہتی ہے، ان کا احتساب کرتی ہے، لیکن خود پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی آنے کو تیار نہیں ہے. اسی طرح سے فوج چاہتی ہے کہ اس کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس کا جو سسٹمز ہیں، ان کو آپ بالکل نہ چھیڑیں. اور اونلی آپ اس سارے معاملے میں جو سب سے بڑا ادارہ ہے وہ پارلیمنٹ ہے، اور پارلیمنٹ اپنی سگنیفیکنس کھو رہا ہے.
فواد چودھری کہتے ہیں کہ حزب اختلاف نے پارلیمنٹ کو سنجیدہ نہیں لیا اور وہ محض بدعنوانی کے مقدمات کے دفاع کے لیے پارلیمنٹ آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ حکومت نواز شریف اور آصف زرداری کو جیل میں رکھنے میں دلچسپی نہیں رکھتی، البتہ کرپشن کی صورت میں بیرون ملک بھیجا گیا پیسہ واپس پاکستان لانا حکومت کے لیے ایک چیلنج ضرور ہے. علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد.
امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت ظالم خلیلزاد نے افغانستان میں قائم امریکی ہوائی اڈے پر ہونے والے حملے پر غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے طالبان کے ساتھ جاری مذاکرات میں چند روز کے وقفے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد خلیلزاد جمعرات کو اسلام آباد پہنچے، جہاں انہوں نے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور پاکستان کی بری فوج کے سربراہ سے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں.
امریکہ کے نمائندہ خصوصی خلیلزاد نے ایک ایسے وقت سے اسلام آباد کا دورہ کیا ہے جب قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات میں بگرام ایئر بیس پر طالبان کے حملے کے بعد وقفہ ہو گیا ہے. دورہ اسلام آباد کے دوران خلیلزاد نے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے الگ الگ ملاقات کی ہے. بعد ازم ملتان میں ایک نیوز کانفرنس میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان میں جمہوری عمل اور افغان امن عمل کی حمایت کرتا ہے،
اور ہم خواہش مند ہیں کہ وہاں جو وائلنس ہے اس میں کمی ہو، اور اس کے بعد اگر یہ مذاکرات اپنے منطقی انجام کو پہنچتے ہیں اور ایک معاہدہ ہوتا ہے طالبان کے درمیان اور امریکی حکام کے درمیان، تو اس کے بعد ریکنسیلیشن پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کے بڑھنے کے لیے انٹرا افغان ڈائیلاگ جو ہے اس کا ہونا بھی ضروری ہے. پاکستان اس کی بھی سپورٹ کر رہا ہے.
اس سے قبل جمعے کو اپنے ٹویٹ میں ظلم خلیلزاد نے کہا تھا کہ انہوں نے جمعرات کو طالبان رہنماؤں سے ملاقات کے دوران ان سے بگرام ایئر بیس پر بدھ کو ہونے والے حملے پر اپنے غم و غصے کا اظہار کیا ہے. خلیلزاد نے کہا کہ اس حملے میں 2 شہریوں کی جان گئی جبکہ درجنوں افراد زخمی ہوئے. خلیلزاد نے کہا کہ افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے طالبان کو اپنی اہلیت ثابت کرنا ہوگی، اور ان کے بقول اس بات کا بھی اظہار کرنا ہوگا کہ وہ امن کی کوششوں کے لیے تیار ہیں. طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے خلیلزاد کے بیان پر تبصرہ کیے بغیر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ طالبان اور امریکہ چند روز کے وقفے کے بعد دوبارہ مذاکرات شروع کریں گے. اپنے ٹویٹ میں سہیل شاہین نے کہا کہ وہ اپنی قیادت سے مشاورت بھی کریں گے. یاد رہے کہ امریکہ اور افغان حکومت طالبان سے تشدد میں کمی اور جنگ بندی کا مطالبہ کرتے آ رہے ہیں. اس تناظر میں خلیلزاد کا اسلام آباد کا دورہ اہم قرار دیا جا رہا ہے. افغان امور کے ماہر اور صحافی طاہر خان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
اب دونوں فریقوں کا امتحان ہے کہ کس طریقے سے معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں، کہ اسلام آباد کا جو سفر ہے ظلم خلیلزاد کا، اس میں بھی پاکستان کی مدد اس لیے چاہے ہوں گے طالبان کو کنوینس کیا جائے، کیونکہ امریکیوں کا خیال ہے، افغان کا خیال ہے کہ پاکستان کا شاید اب بھی طالبان پہ اثر ہے، اثر رسوخ ہے، انفلوئنس ہے. تو میرے خیال میں اس تناظر میں یہ دورہ ہوا ہے.
یاد رہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان رواں سال ستمبر میں معطل ہونے والے مذاکرات کا سلسلہ گزشتہ ہفتے دوبارہ شروع ہوا تھا۔ پانچ روز تک جاری رہنے والی بات چیت سے متعلق اب تک کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق امریکہ طالبان پر جنگ بندی اور تشدد میں کمی پر زور دے رہا ہے، لیکن طالبان کا موقف ہے کہ ان معاملات پر کوئی بھی پیش رفت امریکہ کے ساتھ امن معاہدہ طے پانے کے بعد ہی ہو سکتی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بجے ہیں۔ حکومت پنجاب نے صوبے کے امراض قلب کے سب سے بڑے ہسپتال کو دوبارہ کھول دیا ہے۔ ہسپتال انتظامیہ کے مطابق پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کو مرحلہ وار کھولا جا رہا ہے۔ اسی اثنا میں وکلا تنظیموں نے پی آئی سی واقعے کو ان کے خلاف سازش قرار دیتے ہوئے جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کیا ہے۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ۔
حکومت پنجاب نے وکلا کے ایک مشتعل ہجوم کے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی پر دعوے کے بعد ہسپتال کی بحالی کا کام تیزی سے شروع کر دیا ہے۔ جمعہ کے دن ہسپتال کا او پی ڈی میڈیسن کاؤنٹر بحال کر دیا گیا ہے۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر ثاقب شفیع نے جمعہ کے دن ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو بتایا کہ ہسپتال مرحلہ وار دوبارہ کھلنا شروع ہو گیا ہے۔
پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی ایمرجنسی سروسز بحال ہو جائیں گی، مریضوں کے لیے اپنی خدمات پیش کریں گے جس جذبے کے ساتھ یہاں کا عملہ پہلے کام کرتا تھا، اور انشاءاللہ او پی ڈی بھی کل سے شروع کرتا ہے۔
دوسری جانب وکلا تنظیمیں سمجھتی ہیں کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی پر حملہ وکلا برادری کے خلاف ایک منظم شرارت ہے جس کی باقاعدہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ بار کے سابق صدر حامد خان نے بار سیاست میں اپنے مد مقابل گروپ کے ہمراہ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں کسی ایک کمیونٹی کو مورود الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ وکلا کے ساتھ ڈاکٹرز بھی پی آئی سی واقعے کے اتنے ہی ذمہ دار ہیں۔
اس پر انکوائری کمیشن بننا چاہیے جیسے ہم چاہتے ہیں جوڈیشل کمیشن ایک مقرر ہو۔ یہ یقینی طور پر کچھ ایسا ایلیمنٹ ڈالا گیا ہے بے شک کالے کوٹ پہنا کے جس نے وکیلوں کو بدنام کرنے کے لیے وہاں اسلحے کا استعمال کیا۔
سابق انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس شوکت جاوید سمجھتے ہیں کہ پی آئی سی واقعے میں انتظامیہ اور پولیس کا نہیں بلکہ قانون، وکلا اور ڈاکٹروں کا عمل دخل ہے جنہوں نے باری باری قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے شوکت جاوید نے کہا کہ ہسپتال جائے وقوع تھا، اگر وہاں طاقت کا زیادہ استعمال کیا جاتا تو اس سے اور بھی زیادہ نقصان ہونے کا اندیشہ تھا۔
دنیا کی تمام جو ترقی یافتہ تہذیبیں ہیں یا ممالک ہیں وہاں پہ پولیس اسی وقت ایکشن نہیں کرتی، وہ ہمیشہ بعد میں آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو پروسیکیوٹ کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ابھی تک ایسا سسٹم نہیں بنا کہ بعد میں پروسیکیوشن جب شروع ہو تو اس میں ان کو کنوکشن جو ہے وہ پکی ہو جائے، اور اکثر چھوٹ جاتے ہیں۔
وکلا کے حملے کے دوران بر وقت طبی امداد نہ ملنے پر ایک خاتون سمیت 4 افراد انتقال کر گئے تھے۔ واقعے کی رات ہسپتال کو بند کر دیا گیا تھا۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
پنجاب کے وزیر قانون راجہ بشارت نے اعتراف کیا ہے کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں بدھ کو وکلا کا حملہ حکومت کی ناکامی تھی اور واقعے کے ذمہ دار افراد کو اور وکلا کو بخشا نہیں جائے گا۔ انہوں نے یہ بات وائس آف امریکہ کے اردو کے نمائندے نوید نسیم سے ایک انٹرویو میں کہی ہے، جس کی تفصیل کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ اسلام آباد کی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں ہلاک ہونے والے طالب علم سید طفیل الرحمان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ اسلامک یونیورسٹی میں ہونے والے واقعے کے بعد یونیورسٹی کے ہاسٹلز خالی کروا لیے گئے ہیں۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ انہی وجوہات کی بنا پر طلبہ یونینز بحال نہیں کی جا رہی تھیں، جبکہ طالب علم رہنماؤں کا کہنا ہے کہ 35 سال سے لگی پابندی ہی ایسے واقعات کا سبب ہے۔ اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ۔
اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں اسلامی جمعیت طلبہ اور سرائیکی اسٹوڈنٹس کونسل کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ایک طالب علم ہلاک اور 2 درجن کے قریب زخمی ہو گئے تھے۔ تصادم کے وقت یونیورسٹی میں اسلامی جمعیت طلبہ کے زیر اہتمام اسٹوڈنٹس ایکسپو جاری تھا کہ دونوں تنظیموں کے درمیان تصادم ہو گیا۔ گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے ہلاک طالب علم سید طفیل الرحمان اسلامی جمعیت طلبہ کے رکن تھے۔ اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر حمزہ شفقات کہتے ہیں کہ مقدمہ کے اندراج کے بعد 16 طالب علموں کو گرفتار کیا گیا ہے۔
ابھی تو جو اپیرنٹلی بلوے میں انوالو تھے جو کر رہے تھے دینگا مشتی لڑائی جو آئے ہیں جنہوں نے پہلے اٹیک کیا ہے یا جنہوں نے زخمی کیے ہیں یا جن کا کوئی پرائمری ایویڈنس موجود تھا ان کو تو ریسٹ کر لیا. اسلامک یونیورسٹی میں آرمز کے ساتھ کبھی بھی کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا ان دا لاسٹ 20 ایئرز, کبھی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آرمز اندر سے نکلے ہیں اور 7 گولیاں چلی ہیں.
اس واقعے کے حوالے سے یونیورسٹی انتظامیہ پر شدید تنقید کی جا رہی ہے کہ انہوں نے یونیورسٹی میں تناؤ کے باوجود قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کیوں آگاہ نہیں کیا. اس جھگڑے کے بعد طلبہ یونین بحالی کے معاملے پر ایک بار پھر بحث چھڑ گئی ہے. وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا کہنا ہے,
کل کا جو حادثہ ہے جس میں ایک طالب علم کی جان گئی ہے اور 10 سے 15 زخمی ہوئے ہیں, یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے. یہی وجہ تھی کہ طلبہ یونینوں کو اجازت نہیں دی گئی, کیونکہ طلبہ تنظیمیں جو ہیں وہ اسلحے کا اور تشدد کا استعمال کرتی ہیں جس سے طلبہ یونین کے فعال ہونے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے.
لیکن شیخ رشید کے موقف کے برعکس طالب علم رہنما عروج اورنگزیب کہتی ہیں کہ طلبہ یونین پر عائد گزشتہ 35 سال کی پابندی کی وجہ سے ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں.
کسی کا بچہ اگر تعلیم کے لیے آیا اور وہ مطلب اس کا کوئی مطلب اس کی جان چلی جائے تو یہ تو پورے تعلیمی نظام کا اس میں فقدان ہے. جیسے مشال خان کا بھی جو حساب تھا وہ یونینز نے کرایا یا یونینز کی ایبسنس نے کرایا, تو یہ جو چیز الزام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے ایکچولی یہ الٹ ہے. یہ یونینز کی ایبسنس کی وجہ سے سارا کچھ ہے جو ابھی تک ہو رہا ہے, اور اس کا جواب حکومت سے طلب کرنا چاہیے. کس قسم کا ماحول بن گیا کہ کیا جس کے اندر اموات ہوتی ہیں, موتیں ہوتی ہیں, روز اسٹوڈنٹ مر رہا تھا, کسی کو پرواہ نہیں تھی, اب اچانک سے ان کو نظر آنے لگ گیا اسٹوڈنٹ مر رہا ہے, تو پھر جس چیز میں اس کو حل کرنا ہے اسی کے اوپر ڈال دیں.
بعض تعلیمی ماہرین کا کہنا ہے کہ ان یونینز کو اگر بحال کیا جائے گا تو صرف سرکاری تعلیمی اداروں میں کیا جائے گا. اے لیول یا کسی کیڈٹ کالج میں ایسی یونین کا کوئی تصور نہیں ہوگا. نتیجتاً ایک بار پھر یہ تنظیمیں موجودہ حالات کے پیش نظر پرتشدد ہوں گی. اسلام آباد انتظامیہ نے واقعے کے حوالے سے یونیورسٹی انتظامیہ سے مکمل رپورٹ طلب کر لی ہے, جہاں یونیورسٹی میں آزادانہ اسلحے کے استعمال پر سوال اٹھایا گیا ہے. علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
برطانیہ میں گزشتہ روز ہونے والے عام انتخابات میں کنزرویٹو پارٹی نے واضح اکثریت حاصل کر لی ہے اور آئندہ حکومت تشکیل دینے کے لیے اپنی راہ ہموار کر لی ہے. کیا کنزرویٹو پارٹی کی اکثریتی جیت بریگزٹ یعنی یورپی یونین سے برطانیہ کی علیحدگی کی حمایت ہے؟ لیبر پارٹی کی ناقص کارکردگی کی وجوہات کیا ہیں؟ اور برطانوی نژاد پاکستانیوں کی بڑی تعداد میں کامیابی پاکستانی کمیونٹی کے لیے کس حد تک خوش آئند ہے؟ تجزیہ کاروں کی رائے کے ساتھ بہجت جیلانی کی رپورٹ.
برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے جمعے کے روز کہا ہے کہ ووٹروں نے ان کی قدامت پسند پارٹی کو نیا مضبوط اختیار دے دیا ہے کہ برطانیہ کو یورپی یونین سے الگ کر لیا جائے. جانسن نے اپنے پرجوش پارٹی حمایتیوں سے خطاب کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ برطانیہ 31 جنوری تک یورپی یونین سے الگ ہو جائے گا. انہوں نے کہا, برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کہہ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں, ہم نے تعطل کو ختم کر دیا ہے, ہم نے رکاوٹوں کو توڑ کے رکھ دیا ہے. ہم نے لندن میں مقیم تجزیہ کار شمع جنیجو سے برطانوی انتخابات کے نتائج پر بات کی کہ شمع, کنزرویٹو پارٹی اتنی بڑی اکثریت ملنے کی وجہ کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اب برطانوی عوام اس بات کو تسلیم کرنے لگے ہیں کہ یورپی یونین سے علیحدگی ایک مثبت قدم ہوگا, یعنی اس کو بریکزٹ کے حق میں ووٹ سمجھا جا سکتا ہے؟
جی بالکل, جو پیسیو فیکٹر تھا, بلکہ میں اس کو مین فیکٹر کہوں گی, وہ یہ کہ اس وقت لیو اور ریمین ووٹوں نے بہت زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر کیا, امپیکٹ کیا, اور جتنے بھی لیو ووٹرز تھے چاہے وہ لیبر کے بھی ووٹرز تھے انہوں نے کنزرویٹوز کو ووٹ دیا, کیونکہ اسپلٹ ہو گیا تھا کمپلیٹلی جو رجحان تھا کہ جو بریکزٹ کے اونلی سپورٹرز جو تھے وہ بورس جانسن تھے, اور لیبر جو تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ نیوٹرل رہیں گے اگر ان کا ہوا اور وہ سیکنڈ ریفرنڈم کی بھی طرف جائیں گے.
جانسن نے یہ بھی کہا کہ ان کی حکومت کو تمام برطانیہ کی نمائندگی کرنا ہوگی. برطانیہ میں حزب اختلاف کے لیبر لیڈر جیرمی کاربن نے جمعے کے روز کہا کہ وہ عام انتخابات میں پارٹی کی بڑی شکست کے بعد پارٹی قائد کی حیثیت سے مستعفی ہو رہے ہیں.
Brexit has so polarized and divided debate in this country, it has overridden so much.
لیبر پارٹی کے قائد جیرمی کوربن کہہ رہے ہیں کہ بریکزٹ کے معاملے نے ملک میں تقسیم پیدا کر دی اور ایک معمول کے سیاسی مباحثے سے کہیں دور ہٹ گئے. میں تسلیم کرتا ہوں کہ اسی تقسیم کی وجہ سے یہ رائے سامنے آئے ہیں. شمال لیبر پارٹی کو بڑی بری طرح سے شکست ہوئی ہے, کافی انہوں نے اپنی سیٹوں کا نقصان بھی کیا ہے. آپ کے خیال میں اس ناکامی کی بڑی وجہ کیا ہے؟ کیا وہی بات ہے کہ جو معاشرے میں بہت بڑی تقسیم ایک پیدا ہو گئی مختلف سیاسی نکات پر اختلافات ہونے کی وجہ سے، یا پھر آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک وہی رجحان ہے کہ جو کہ پوری دنیا میں ایک رجحان دیکھا گیا ہے کہ دائیں بازو کی طرف لوگوں کا رجحان جو ہے وہ زیادہ بڑھا ہے؟
ملٹیپل فیکٹرز میں کہوں گی، کیونکہ لیبر بیسیکلی سینٹرل لیفٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے، لیکن کوربن صاحب کا جو سوشلسٹ جو ان کی آئیڈیالوجی تھی اس سے ان پر ویو چلی، ایک تو اینٹی سیمیٹزم کی ان پر بے بنیادی میں کہوں گی ان پر تھا، کیونکہ اس طرح کا کبھی ہوا نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس طرح کے ہیں۔ نمبر ٹو، ان کا جو این ایچ ایس کا پلان تھا وہ حالانکہ بہت بریلینٹ ان کا مینیفیسٹو ہونے کے باوجود ان کو جو ناکامی کا سامنا پڑا کہ جو ورکنگ کلاس ہے انہوں نے بھی بریکسٹ کو ووٹ دیا، وہ لیبر کا ایک بہت اسٹرانگ ہولڈ ووٹ بینک تھا جو کہ لیو کی وجہ سے کنزرویٹو کو چلا گیا۔ یہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ دائیں اور بائیں جانب کا، اب یہ ہے کہ جو سینٹرسٹ ایلیمنٹ ہے وہ شرنک کر رہا ہے بیڈلی۔ جب سینٹرسٹ ایلیمنٹ آپ کا شرنک کر جاتا ہے سوسائٹی میں تو پھر اس ٹالرنس ختم ہو جاتی ہے، بہت تقسیم آئی ہے، اور یہ ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے۔
شمع، ان حالیہ انتخابات میں پاکستانی نژاد برطانوی بھی بڑی تعداد میں کامیاب ہوئے ہیں، وہاں مقیم پاکستانیوں کے لیے یہ بات کتنی اہم ہے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس سے خود پاکستانیوں کے مسائل کو حل کرنے میں مدد ملے گی؟
دیکھیے، یہاں پر جتنے بھی پاکستانی ہیں، برٹن کا ان کا یہ ہے کہ وہ برٹش ہونے کے باوجود انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے اپنی روٹس ہیں اس کو ڈائے نہیں ہونے دیا۔ جو لیبر کا جو پاکستانی ایلیمنٹ وہ زیادہ کشمیر اور دوسرے ایشوز پر بات کرتے ہیں، جبکہ جو کنزرویٹو کے ہیں ساجد جاوید وہ برٹن فرسٹ پر وہ دیکھتے ہیں اور برٹش سوسائٹی میں وہ انٹیگریٹڈ ہیں زیادہ، تو ان کا یہ ہے کہ وہ پھر اگین وہ دے آر ان پاور، تو پھر ظاہر ہے ان کی پالیسی پر بھی بورس جانسن کی جو پالیسی ہے وہ زیادہ ہوگی، اور ہمیں کوئی اتنی زیادہ ہوپ نہیں رکھنی چاہیے کہ جو کنزرویٹوز کے ہیں وہ کچھ ہمارے لیے پالیسی کے چینج ہونے کا کر سکتے ہیں۔
بیچ جلانی، اردو ویو اے، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
پنجاب کے وزیر قانون راجہ بشارت نے اعتراف کیا ہے کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں بدھ کو وکلا کا حملہ حکومت کی ناکامی تھی اور واقعے کے ذمہ دار وکلا کو بخشا نہیں جائے گا۔ انہوں نے یہ بات وائس آف امریکہ کے اردو کے نمائندے نوید نسیم سے ایک انٹرویو میں کہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا، کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔
جب ان کے وہاں سے میٹنگ ختم ہوئی اور وہ وہاں سے نکلے تو لوکل ایڈمنسٹریشن اور بالخصوص جو ہمارے آفیسرز وہاں پہ ڈپیوٹیڈ تھے لا اینڈ آرڈر کی ڈیوٹی پہ، ان کے ساتھ ان کا ایک لائزون تھا اور باقاعدہ انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی۔ یہ کسی طور پر نہیں ہے کہ ان کو یہ کہا گیا ہو کہ جی آپ بالکل آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، باقاعدہ ان کو روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن چونکہ ماب اتنا زیادہ تھا اور گورنمنٹ کا یہ درست بات ہے کہ اس وقت ہماری کوشش یہ تھی کہ گورنمنٹ کو کنفرنٹیشن میں نہیں جانا چاہیے، اور وہ کنفرنٹیشن بھی فزیکل کنفرنٹیشن وکلا کے ساتھ یا ڈاکٹر کے ساتھ ہو، ہم اس کو اوائڈ کرنا چاہ رہے تھے انیشلی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیکیورٹی لیپس ضرور ہے کہ انہیں وہ تقریباً 2.5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے وہاں گئے ہیں، تو وہ اس دوران انہیں کسی جگہ پر بھی انٹرسیپٹ کیا جا سکتا تھا، یوز آف فورس ہو سکتا تھا، سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن جو ہمارے فیلڈ میں آفیسرز موجود تھے ان کا اس پہ ان سے کوتاہی ہوئی ہے۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ چیف منسٹر نے اس کوتاہی کا باقاعدہ نوٹس لیا ہے، ہمارا ڈاکٹر صاحبان سے بھی رابطہ ہے اور وکلا صاحبان سے بھی رابطہ ہے۔ گورنمنٹ جو ہے بالکل میرٹ پر اس تمام واقعے کی تحقیقات کرنا چاہتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات طے شدہ ہے جس پہ وکلا صاحبان کی جو لیڈرشپ ہے وہ، ڈاکٹر صاحبان کی جو لیڈرشپ ہے وہ، یہ اور گورنمنٹ ایک بات جو ہے اس پہ متفق ہیں کہ جن لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی یا قانون کو ہاتھ میں لیا، جن لوگوں نے توڑ پھوڑ کی، جن لوگوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، آگ لگائی، جنہوں نے پی آئی سی میں جا کر مریضوں کے ساتھ زیادتی کی، آئیڈینٹیفائی ہونے کے بعد ان لوگوں کو کسی طور پر بخشا نہیں جائے گا، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ہمارا آئیڈینٹیفیکیشن کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. اور میں ایک بات پھر اکراس دی بورڈ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ دہشت گردی کرتے ہوئے آئیڈینٹیفائی ہوں گے اکراس دی بورڈ ان کے خلاف کاروائی کی جائے.
سر وزیر اعظم کے بھانجے صاحب کے
سر مجھے اس بات کا علم نہیں ہے, نہ ہی کسی رشتے کا مجھے علم ہے اور نہ ہی ان کی ایکٹیویٹی کا. ہم ہڑتال سے گورنمنٹ نے کیا پریشر میں ہونا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو جنرل پبلک کے لیے ایک انکنوینئنس ہے گورنمنٹ اس چیز سے ضرور میں سمجھتا ہوں کنسرن شو کرے گی کہ ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسپتالوں کی ایمرجنسیز چلنی چاہیے, اسپتالوں میں لوگوں کو علاج معالجے کی سہولتیں ملنی چاہیے, یہ ہمارا کنسرن ہے. اور گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ پی آئی سی میں بھی کام شروع ہو اور لوگ علاج معالجے کی سہولتوں سے استفادہ کریں. اسی طرح ڈسپنسیشن آف کرمنل جسٹس جو ہے اس کے لیے بھی ہماری کوشش ہے عدالتیں قائم کام کریں اور لوگوں کو وہاں سے انصاف ملے.
آئندہ ہفتے تک ہو سکتا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی تاریخ کے ایسے تیسرے صدر بن جائیں ایوان نمائندگان نے جن کا مواخذہ کیا ہو. اگر ڈیموکریٹک کنٹرول والا ایوان نمائندگان ٹرمپ کو یوکرین کے ساتھ معاملات کرنے میں مبینہ طور سے اپنے اختیارات کے غلط استعمال کے لیے مواخذے کے واسطے ووٹ دیتا ہے تو پھر معاملہ ریپبلکن کنٹرول والی سینٹ میں مواخذے کا مقدمہ چلانے کے لیے کیا جائے گا, جہاں سیاسی منظرنامہ بہت زیادہ صدر کی حمایت میں ہوگا. نامہ نگار جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری.
امریکی سینٹ میں چیپلن بیری بلیک نے خدائی ہدایت کی دعا کی. ان کے الفاظ,
لارڈ گائیڈ آور سینیٹرز ٹو دی رائٹ پاتھز, لیڈ دیم بیسائیڈ سٹل واٹرز, ریسٹور دیئر سولز.
او خدا ہمارے سینیٹروں کی صحیح راستے کی سمت رہنمائی فرما, رکے ہوئے پانی کے چشموں کی طرف رہنمائی کر ان کی روحوں کو تازگی بخش. سینٹ پہلے بھی اس راستے پر چل چکی ہے. 1999 میں صدر بل کلنٹن مونیکا لیونسکی نامی انٹرن خاتون کے ساتھ ملوث ہونے کے بارے میں دروغ حلفی اور انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے الزامات سے بری قرار پائے تھے. 1867 میں صدر اینڈریو جانسن اعلی حکومتی عہدیداروں کے تحفظ کے کانگریس کے ایک قانون کی خلاف ورزی کے الزام میں سینٹ میں مواخذے کے مقدمے میں صرف ایک ووٹ سے بچ سکے تھے. ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. ان کے الفاظ, جبکہ ان کے معاملے میں ایوان کے ڈیموکریٹس نے ان پر اختیارات کے ناجائز استعمال اور کانگریس کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام عائد کیا ہے. کانگریس ان کے خلاف مبینہ طور سے یوکرین پر اپنے سیاسی حریف جو بائیڈن کے خلاف تحقیقات کے لیے دباؤ ڈالنے کے الزام میں مواخذے کے واسطے تحقیقات کر رہی ہے. کانگریس میں جیری نیڈلر ایوان نمائندگان کی جوڈیشری کمیٹی کے سربراہ ہیں. وہ کہتے ہیں,
Our president holds the ultimate public trust. When he betrays that trust and puts himself before a country, he endangers the Constitution, he endangers our democracy, and he endangers our national security.
ہمارا صدر عوامی اعتماد کا امانت دار ہوتا ہے. جب وہ اس اعتماد کو توڑتا ہے اور خود کو ملک پر مقدم کرتا ہے تو وہ آئین کو خطرے میں ڈالتا ہے, وہ ہماری جمہوریت کو خطرے میں ڈالتا ہے اور وہ ہماری قومی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیتا ہے. ٹرمپ نے الزامات کی تردید کی ہے اور وہ مواخذے کے مقدمے میں بری کیے جانے کے لیے سینٹ کے ریپبلکنز کے ووٹ پر بھروسہ کر رہے ہیں. صدر کے الفاظ,
The radical left Democrats and the failed Washington establishment are trying to erase your votes, nullify the election and overthrow our democracy. It's not going to happen. Don't worry about it. I wouldn't lose too much sleep over.
انتہائی بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے ڈیموکریٹس اور واشنگٹن کی ناکام اسٹیبلشمنٹ آپ کے ووٹ کو ختم کرنے, الیکشن کو کل عدم قرار دینے اور ہماری جمہوریت کو اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کر رہی ہیں, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا. آپ اس بارے میں پریشان نہ ہوں, میں اس پر پریشان ہو کر زیادہ جاگوں گا نہیں. صدر کو ان کے منصب سے ہٹانے کے لیے 2/3 سینیٹروں یعنی 100 میں سے 67 سینیٹروں کی ضرورت ہوگی. اور یونیورسٹی آف ورجینیا کے لیری سبیٹو کہتے ہیں کہ اس بات کا بہت کم امکان ہے کہ ایسا ہو سکے. ان کے الفاظ,
I don't see how in the world you could ever get 20 Republican senators to vote to oust Donald Trump. They might as well vote to oust and then announce their resignations because they won't be serving for very long once they cast that vote.
میں نہیں سمجھتا کہ آپ کس طرح 20 ریپبلکنز کی حمایت صدر ٹرمپ کو نکالنے کے لیے ووٹ ڈالنے کے واسطے حاصل کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ صدر کو نکالنے کے لیے ووٹ دے بھی دیں, لیکن پھر انہیں اپنے استعفوں کا بھی اعلان کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ ووٹ ڈالنے کے بعد وہ بہت دیر تک اپنے منصبوں پر فائز نہیں رہ سکیں گے. تاہم اگر ٹرمپ سینٹ کے مقدمے میں بچ بھی جاتے ہیں, پھر بھی امکان یہ ہے کہ یوکرین کے حوالے سے ان کی کاروائیاں سن 2020 کے صدارتی انتخابی مہم کے دوران ایک بڑا مسئلہ بنی رہیں گی. قمر عباس جعفری, اردو, VOA, واشنگٹن.
اس ہفتے جب میانمار کی ریاستی قونسلر آنگ سان سوچی نے ہیگ میں بین الاقوامی عدالت انصاف میں خطاب کیا تو امن کی نوبیل انعام یافتہ شخصیت کے بہت سے حامیوں نے اس وقت انہیں مایوسی سے دیکھا جب انہوں نے ان الزامات کی تردید کی کہ میانمار کی فوج نے روہنگیا مسلم آبادی کے خلاف استبدادی کاروائیاں کی تھیں. وکلاء استغاثہ کا کہنا ہے کہ ان کی کاروائیاں قتل عام کے زمرے میں آتی ہیں, اور بہت سے نقادوں کا کہنا ہے کہ مسلم اقلیت کے ساتھ مسلسل ایزا رسانی کی کچھ ذمہ داری سوچی پر بھی عائد ہوتی ہے, جس کی 10 لاکھ آبادی میں سے 3/4 ملک سے فرار ہو چکی ہے. ہنری رجول کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
اس ماہ کے شروع میں میانمار کے مغربی قصبے پیتھین میں درجنوں روہنگیا مسلمانوں کو گنجائش سے زیادہ بھری جیل کی کوٹریوں میں ٹھونس دیا گیا. انہیں ملک میں غیر قانونی طور پر سفر کے الزامات پر جیل میں ڈالا گیا تھا. فورٹیفائی رائٹس کے جان کوئنلے کہتے ہیں, روہنگیا کو نقل و حرکت کی آزادی نہیں دی جاتی. ہم نے حال ہی میں روہنگیا سے جبری مشقت اور قومیت کے حقوق پر پابندی کے بارے میں رپورٹ دی ہے. ہمارا خیال ہے کہ بین الاقوامی عدالت انصاف کو ریاست راکھین میں روہنگیا کے خلاف جاری اذیت رسانی اور تشدد کے خاتمے کے لیے فوری طور پر عارضی اقدامات کرنے چاہیے. یہ الفاظ تھے 45 رائٹس کے جان کوئنلے کے. میانمار کی ریاستی کونسلر آنگ سان سوچی نے اس ہفتے ملک کی فوج کے خلاف ان الزامات کا دفاع کیا کہ اس نے روہنگیا کے خلاف قتل عام کیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ فوج کے اقدامات دہشت گردی کے خلاف جائز رد عمل تھے. میانمار عدالت سے درخواست کرتا ہے کہ اس مقدمے کو اپنی فہرست سے ہٹا دے. ایسے اقدامات مصالحت کو متاثر کر سکتے ہیں جو شبہ پیدا کریں, شکوک کے بیج بوئیں یا ان کمیونٹیز کے درمیان رنجشیں پیدا کریں جنہوں نے ابھی حال ہی میں اعتماد کی نازک بنیادیں استوار کرنا شروع کی ہیں. یہ الفاظ تھے آنگ سان سوچی کے, جن کا ہیگ میں جانا اور جن کے الفاظ نے مغرب میں بہت سو کو مایوس کیا ہے. روہنگیا کے لیے انسانی حقوق سے متعلق سرگرم کارکن یاسمین اللہ کہتی ہیں,
The fact that she whitewashed and her team whitewashed the genocide that took place.
یہ حقیقت کہ مس سوچی نے اور ان کی ٹیم نے اس قتل عام کو چھپایا جن کا ارتکاب ہوا, یا اس حقیقت کا ذکر نہیں کیا کہ کوئی انفرادی یا اجتماعی آبرو ریزی یا کوئی جنسی اور جنس کی بنیاد پر تشدد ہوا تھا, یہ انتہائی پریشان کن صورتحال تھی. یہ الفاظ تھے روہنگیا کے لیے انسانی حقوق سے متعلق سرگرم کارکن یاسمین اللہ کے. آنگ سان سوچی کو کسی زمانے میں انسانی حقوق کی ایک عالمی امید سمجھا جاتا تھا جو اس فوجی حکومت کے خلاف کھڑی ہو گئی تھی جس نے انہیں 2010 تک 20 سال کے بیشتر عرصے میں قیدی بنا کر رکھا تھا. 1991 میں امن کا نوبیل انعام جیتنے والی شخصیت 2016 میں میانمار کی سویلین حکومت کی لیڈر بن گئی تھیں. ان کے سابق حامی ان پر روہنگیا کے خلاف استبداد روکنے میں ناکامی کا الزام لگاتے ہوئے ان کے کھلم کھلا نقاد بن چکے ہیں. برما کیمپین یو کے کے مارک فرمینر کہتے ہیں,
She was one person who could have brought people together. She had admiration across religions, across ethnic groups.
وہ ایک ایسی شخصیت تھیں جو لوگوں کو باہم منظم رکھ سکتی تھیں. انہیں ملک بھر کی تمام مذہبی اور نسلی گروپس کی پذیرائی حاصل تھی, اور انہوں نے ویسا کرنے کے بجائے اس کے برعکس کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بھی ان بوت قوم پرست جذبات کی حامل ہیں. یہ کہ وہ بھی روہنگیا کے خلاف تعصب رکھتی ہیں اور وہ ان کے خلاف امتیازی پالیسیوں کی کوشش کر رہی ہیں. یہ الفاظ تھے برما کیمپین یو کے مارک فارمنر کے. آنگ سان سوچی کے میانمار میں ابھی تک خاص طور پر لاکھوں بودھ حامی موجود ہیں. ان کا موقف ہے کہ وہ ایک ایسے متنوع نسلی ملک کو چلانے کے لیے اپنی بہترین کوشش کر رہی ہیں جس کی انانے اقتدار ابھی تک فوج کے ہاتھ میں ہے, لیکن میانمار کی اقلیتیں یہ محسوس کرتی ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکا ہوا ہے. مارک فارمنر کا کہنا ہے,
Other ethnic people are looking at her at this court. Defending the military, a military that's committed the same sort of crimes against
دوسرے نسلی گروپس کے لوگ اس عدالت میں انہیں فوج کا ایک ایسی فوج کا دفاع کرتے دیکھ رہے ہیں جو برسوں ان کے خلاف اسی قسم کے جرائم کا ارتکاب کر چکی ہے، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کس طرح اس شخصیت پر کبھی بھی اعتماد کر سکتے ہیں، ہم اب اس خاتون پر کس طرح اعتماد کر سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ احساس جو دنیا بھر میں بہت سے لوگ بھی رکھتے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ آنگ سان سوچی کا اپنے مقام سے گرنا مزید تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اعلیٰ امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ واشنگٹن کو امید ہے کہ ایران کے ساتھ قیدیوں کا حالیہ تبادلہ وسیع البنیاد تبادلے خیال پر منتج ہوگا۔ بدھ کے روز وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں ایران کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے برائن ہوک نے چینی نژاد امریکی ماہر تعلیم جی یو وانگ کی رہائی کے موقع پر نظر آنے والے کچھ جذباتی لمحات یاد کرائے اور کہا کہ وانگ ایران میں تمام پکڑے گئے امریکیوں کی رہائی کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ نامنگار نائک چنگ کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ دنوں میں سوئٹزرلینڈ میں قیدیوں کا ایسا تبادلہ ہوا جس کی ماضی میں مثال بمشکل ہی ملتی ہے۔ یہ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کی ایک کارروائی تھی جن کے درمیان تعلقات میں اس وقت سے خرابی آئی ہے جب سے کہ صدر ٹرمپ نے اپنا منصب سنبھالا ہے۔ بدھ کے روز امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا کہ واشنگٹن کے پاس ایسے اشارات موجود ہیں کہ حالیہ قیدیوں کا تبادلہ مزید بات چیت کے دروازے کھول سکتا ہے۔ ان کے الفاظ،
I do hope that the exchange that took place will lead to a broader discussion of consular affairs. We still have Americans held in Iran, too many for sure. We are working to try and develop that, to expand that, to use this as an opportunity to continue that effort.
مجھے امید ہے کہ جو تبادلہ ہوا ہے اس سے کونسلر کے امور پر وسیع البنیاد تبادلہ خیال کے دروازے کھلیں گے۔ ہمارے امریکی اب بھی ایران میں قید ہیں، یقینی طور سے ان کی تعداد خاصی ہے۔ ہم اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں کہ اسے وسعت دیں اور اس حوالے سے کوششوں کو آگے بڑھا سکیں۔ یہ تھے امریکی وزیر خارجہ۔ ایران کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی برائن ہک قیدیوں کے تبادلے کے موقع پر امریکی نمائندے تھے، اور ان کا کہنا ہے کہ سیوان کی رہائی، جو کہ پرنسٹن سے پی ایچ ڈی کے لیے امیدوار ہیں اور 2016 سے قید تھے، ان کی رہائی ہو سکتا ہے کہ ایک آغاز ہو۔ ان کے الفاظ،
One of the things that Xiaowe made very clear to me was he wants to get all of them out. And I know that he'll be working with us and doing everything we can to get out people like Bob Levinson and the Namazis and others.
جو ایک بات سیغ نے مجھ سے واضح طور پر کی وہ یہ ہے کہ وہ ان سب کی رہائی چاہتے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر کام کریں گے، اور باب لیونسن، نمازی اور دوسرے لوگوں کو لانے کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے اس ہفتے ٹویٹ کیا کہ ایران قیدیوں کے ایک جامع تبادلے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ جواب میں ہک نے کہا کہ ان ممکنہ تبادلوں کے بارے میں میڈیا کے ذریعے بات کرنا کوئی مفید قدم نہیں ہوگا۔ دریاسنا، ایران کے خلاف امریکہ کی انتہائی دباؤ کی مہم جاری ہے، اور واشنگٹن نے اس ہفتے ایران کی سب سے بڑی ایئر لائن اور شپنگ نیٹ ورک کے خلاف نئی تعزیرات کا اعلان کیا ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لانگ بیچ میں رضاکاروں کو نومولود بچوں کے ساتھ وقت گزارنے اور انہیں پرسکون رکھنے کی تربیت دی جا رہی ہے۔ صبا شاہ خان کی رپورٹ۔
Good morning, baby. How are you today?
قبل اس وقت پیدا ہونے والا یہ بچہ کئی ہفتے انتہائی نگہداشت کے شعبے میں گزارنے کے بعد اب آخر کار گھر جانے کے لیے تیار ہے۔ ہسپتال سے منسلک رضاکار کیرولائن کونیانو نے اس کی ماں کی غیر موجودگی میں بہت سا وقت اسے گود میں اٹھایا اور اسے نرمی سے جھلایا۔
This one I love.
مجھے اس کام سے محبت ہے، یہ بہت پیارے ہیں۔ کچھ بچے تنگ کرتے ہیں لیکن یہ سب ہی اچھے ہیں۔ میں ان کے ماں باپ کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو گھنٹوں گود میں اٹھانے اور سلانے کا موقع دیا۔
کیرولائن
جیسے رضاکار کیلیفورنیا کے اس ہسپتال میں قبل اس وقت پیدا ہونے والے بچوں کے لیے پیشاور کڈلرز، یعنی ان بچوں کو گلے لگانے کے لیے رکھے گئے ہیں۔ ہسپتال ان رضاکاروں کا انتخاب بہت احتیاط سے کرتا ہے۔
ان رضاکاروں کی عمریں 21 سے 82 سال کے درمیان ہوتی ہیں۔ کچھ ریٹائرڈ ہیں، کچھ طالب علم، مرد و خواتین سب ہیں، لیکن ہمارے لیے ان سب میں اہم خاصیت شیرخوار بچوں سے پیار کرنا ہے۔
جیسا کہ کیرولائن ہے جو کچھ مہینے پہلے ریٹائر ہوئی تھیں، ان رضاکاروں کے لیے بچوں کو گود میں لینے کا ایک سیشن 45 منٹ کا ہوتا ہے، جس کے بعد ایک وقفہ اور پھر سے وہ بچوں کے ساتھ رہتے ہیں۔
ماہرین کے مطابق جب ایک انسان دوسرے انسان کو تھامتا ہے تو جسم سے انڈورفنز نامی ایک کیمیائی اجزاء خارج ہوتے ہیں جو درد کو کم کرتے ہیں. نومولود بچے بھی انڈورفن سے فائدہ اٹھاتے ہیں.
تیرہ سال پہلے شروع کیا جانے والا یہ پروگرام رضاکاروں کو ان کے بامقصد ہونے کا احساس، بچوں کی نشو نما اور ماں باپ کو تسلی دینے میں مددگار ہے.
مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں بچوں کو گلے لگانے والے رضاکار بھی ہیں. جب میں یہاں آئی تو میں نے ایک رضاکار کو دیکھا جس سے مجھے اطمینان ملا کہ میرے نہ ہوتے ہوئے بھی کوئی ہے جو میرے بچے کا خیال رکھے گا.
امریکہ بھر میں ہسپتال ایسے ہی پروگرامز شروع کر رہے ہیں تاکہ نومولود بچوں کو جلد از جلد ان کے گھر بھیجا جا سکے. اینجلینا بگدسریان کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ.
ہمارے اس شو کے ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر چانگ. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور 11 بجے خبروں کے دو بلٹن کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.